صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی قابل صد احترام برطانیہ کے مسلمان اور خاص طور پر سپاہی صحابہ سے محبت رکھنے والے ساتھیوں، آج مجھے آپ حضرات سے فون کے ذریعے ہم کلام ہونے کا جو موقع مل رہا ہے، یقیناً آپ سب حضرات کے دل بھی مسرور ہوں گے اور میں بھی اپنی جگہ پر خوش ہوں کہ میں آپ حضرات سے اس طرح ایک رابطہ کر کے اپنی بات، اپنے جذبات آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملک میں سپاہی صحابہ کو اول روز سے جن مصائب و آرام اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. یہ جماعت جس روز اس کی بنیاد ڈالی گئی اسی روز ہمارے سامنے یہ ساری باتیں تھیں. ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، مولانا حق نواز کی تقریریں آپ سنیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس شہادت کے اس واقعہ سے جو ابھی ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، میں نے خود ایک روز خواب میں دیکھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مولانا حق نواز صاحب ایک راستے پر چلے ہیں اور مجھے پتا چلا اور میں بھی اسی راستے پر جا رہا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم کانٹوں بھری جو ہے وہ جھاڑیاں عبور کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک ایسا سہارا آتا ہے کہ اس کے اوپر ایک قدم رکھتا ہوں تو وہ جلتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہوں تو وہ جلتا ہے، تیسرا قدم رکھتا ہوں تو وہ جلتا ہے. پھر یہاں تک کہ مولانا حق نواز صاحب سے ملاقات ہو گئی اور پھر ہم مسجد میں چلے گئے. تو میں نے اس بات کو مولانا فاروقی صاحب کو بھی یہ خواب بتایا. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا راستہ، ہم اول روز سے یہ سوچ کر چلے ہیں کہ ہم نے جس کفر کو للکارا ہے، جس منافقت کے چہرے سے لبادہ اوڑھنے کا ہم نے عزم کیا ہے، یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. لوگوں نے اپنے لیے آسان راستے چنے ہوئے ہیں. دین کا کام مختلف شعبے ہیں، لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام ہے، تدریس کا کام ہے، دین کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، دین کا کام ہے، لوگ کام کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنے لیے کام چنا ہے. ہم نے اپنے لیے یہ کام چنا ہے کہ ہم در اصحاب رسول کی چوکی داری کریں گے، ہم پہرا دیں گے اصحاب رسول ازواج مطہرات کی چوکھٹ پر. کیوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن اصحاب رسول اور ازواج مطہرات کے ذریعے سے ان مقدس شخصیات کے تقدس اور ان کی عظمت کو پامال کر کے حقیقت میں وہ اسلام کی بنیادیں گرانا چاہتا ہے. اصحاب رسول اسلام کی بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ ہیں. صحابہ اکرام کے بغیر نہ اسلام سمجھ آ سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی چیز بھی اسلام کی ہمارے ساتھ ہم تک پہنچ سکتی ہے. مسواک کی سنت سے لے کر، اور میں کہتا ہوں بلکہ پیدائش سے لے کر وفات تک، جو دین بھی ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر صحابہ کرام پر اعتماد ہے تو دین پر اعتماد ہے، اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے تو پورا کا پورا دین سے اعتماد ختم ہو جائے گا. یہودیت نے اول روز سے یہ سازش کی کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے نام پر مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ، کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب ہم تو ہر چیز کرتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور باقی سب ٹھیک ہے، لیکن جناب ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اور صحابہ کو نہ ماننے کا مطلب حقیقت میں پورے دین اسلام سے انکار کرنا تھا. اور اول روز سے جب سے یہ صحابیت نے جنم لیا، یہودیت کی کوکھ سے منافقت نکلی، منافق حضور کے دور میں بھی آئے اور پھر منافق عبداللہ بن سبا کی کوکھ سے صحابیت نے جنم لیا. علماء کرام نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں حضور کے دور سے، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے پیغمبر، آپ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں، اور اس جہاد میں شدت اختیار کریں. آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ سوچیں کہ حضور نے کافروں سے 29 جنگیں لڑی ہیں 10 سال میں بنفس نفیس، لیکن آپ سوچیں کیا کوئی ایک جنگ ایسی ہے جو منافقوں سے بھی حضور نے لڑی ہو؟ ایک سوال ہے. آپ سوچیں گے تو آپ کو ایک جنگ نظر نہیں آئے گی کہ حضور نے منافقوں سے لڑی ہو. لیکن اللہ کا قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ منافقوں سے جنگ لڑیں, تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے. جنگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ منافقوں کے چہرے سے پردے ہٹا دیے جائیں, منافقوں کی سازشوں کو تشدد بام کر دیے جائیں, منافقوں کے راستے روک دیے جائیں, منافقوں کو مسلمانوں کی صفوں سے جدا کر دیا جائے, منافقوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جنگیں حضور نے کی, منافقوں نے مسجد بنائی تاکہ سازش کا گڑھ بنائے, اللہ حضور نے اس مسجد زرار کو توڑا کہ یہ مسجد نہیں, یہ مسجد یہ مسلمانوں کے نقصان کے لیے بنائی گئی, اس کو توڑا. منافقوں نے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی اور حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ کیا تم قومیت کے نعرے لگانے لگ گئے ہو. اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا فلاں منافق میری مسجد سے نکل جائے. ایک موقع پر حضور نے فرمایا میں شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں, انہو کہا یوحزن بن عثمان کہ یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. قرآن پاک نے منافقوں کا تعارف کرایا کہ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں. تو یہ سب منافقوں کی علامتیں قرآن پاک نے بتائی. یہ جہاد ہے کہ منافقوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنا, ان کے چہروں سے پردے ہٹانا, ان کے حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بچانا, یہ منافقوں سے جہاد ہے. جس طرح قیامت تک کافر رہیں گے, الجہاد ماضی نرا یوم القیامہ, قیامت تک کافروں سے جہاد بھی رہے گا, اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تک منافق بھی رہیں گے اور حکم قرآن کے مطابق قرآن کہ قیامت تک منافقوں سے جہاد بھی رہے گا. جس طرح دعوت کا کام حضور کی سنت ہے, قیامت تک دعوت رہے گی, اسی طرح تعلیم و تعلم کا کام جو صفحہ پر صحابہ کرام حاصل کرتے تھے, قیامت تک مدرسے بھی رہیں گے, یہ سنت بھی رہے گی. جس طرح حضور نے جہاد فرمایا, قیامت تک کافروں سے تلوار کا جہاد بھی رہے گا. جس طرح حضور نے منافقوں کے چہروں سے پردے ہٹائے, اسی طرح انشاءاللہ قیامت تک منافقوں سے ہماری جنگ جاری رہے گی اور ہم یہ جنگ لڑیں گے. ہم نے اپنے لیے یہ میدان طے کر لیا ہے کہ اس میدان پر اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہیں. آج ہمیں خوشی ہے کہ ہم پوری دنیا میں منافقوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس میدان پر الحمدللہ کھڑے ہیں اور ہم پوری امت کی طرف سے فرض کفایا ادا کر رہے ہیں. آج جس طرح سپاہ صحابہ منافقوں کے چہروں سے پردے ہٹا رہی ہے اور منافقوں کی ناپاک سازشوں کو تشدد بام کر رہی ہے اور قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے, شہیدوں کے لاشوں کی ایک لائن ہے اور شہیدوں کے خون کے قطروں سے ایک بہتا ہوا دریا ہے اور یتیم بچوں کی ایک ایک قطار ہے, بیوہ ہیں, کیا ہے, جیلوں میں بھرے پڑے ہیں صحابہ کارکن. گزشتہ ایک ہفتہ کے اندر اندر صرف پاکستان کے پنجاب صوبے میں ہمارا 1000 سے زائد کارکن جیلوں میں نظر بند ہو چکا ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم طے کر چکے ہیں کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اپنی جانیں اس راہ میں قربان کر دیں گے, جیلوں میں ساری عمریں گزار دیں گے, مگر جس راہ پر ہم چلے ہوئے ہیں یہ حق و صداقت کا راستہ ہے. اللہ کے فضل سے ہم اس راہ کو نہیں چھوڑ سکتے, چاہے اس راہ میں ہماری ایک جان کیا, 1000 جان بھی ہوں, ہم 1000 جان قربان کر دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بات ہوتی ہے وہ انسان کے علم میں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ اب مولانا فاروقی کی زندگی کا 1.25 سال باقی رہ گیا, ہم نہیں جانتے تھے. یہ حکمت الہی تھی کہ ذات خداوندی یہ جانتی تھی کہ اب اس آدمی کا وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے, اس سے کچھ کام لیا جائے. وہ ایک کام کا انسان تھا. چنانچہ یہ باقی ساری چیزیں یہ بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے ایک طرف تھے, ادھر دوسری طرف ہم نے وقت کی ایک نسوانی حکومت کو للکارا اور اس طرح للکارا کہ میں اکیلا اللہ کے فضل سے اسمبلی میں اس کے غلام سامنے اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ پوری اسمبلی میں سناٹا تاری ہوتا تھا. مجھ پر قادرانہ حملے کروائے گئے, راکٹ لانچر چلوائے گئے, جعلی تنظیمیں بنائی گئی اور بدماشوں کو تیار کیا گیا, سب کچھ ہوا. لیکن جب حکمران کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے ہمیں اٹھا کر جھوٹے مقدموں میں منوث کر کے جیلوں میں ڈال دیا. اور جیل میں جا کر کیا ہوا, 1.25 سال کے عرصے میں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی میرے قائد شہید نے 15,000 صفحات جیل میں بیٹھ کر لکھے ہیں. آپ اندازہ لگائیں 26 کتابیں جیل میں مکمل کی ہیں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب نے. اور پھر میں نے اپنے قائد کے زہد کو, تقویٰ کو, پرہیزگاری کو, میں گواہ ہوں اس بات کا کہ رات کے 2 بجے سے لے کر صبح 4 کی نماز تک وہ شخص اپنے اس مسلے پر بیٹھا رہتا تھا, پھر تسبیحات, وظائف یا قلم. اور میں حیران تھا, اور میں کبھی کہا بھی کرتا تھا کہ ہم نے اگر خط لکھنا ہو تو ہم تنہائی میں بیٹھ کر خط لکھتے ہیں, اور کوئی آدمی بات کرے تو ہم کہتے ہیں بھائی میں خط لکھ رہا ہوں, آپ خاموش ہو جائیں. لیکن میں حیران ہوں کہ ہم آپ سے باتیں بھی کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں, آپ ہمیں لطائف بھی سنا رہے ہیں, اور جناب آپ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں. ایسی ایسی کتابیں جیل میں لکھی گئی ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ چھپ کر آنے والی ہیں, وہ کتابیں شاہکار ہوں گی. تو یہ ایک مثال پیدا ہو جائے گی جس طرح دنیا آج یاد کرتی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا, ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا, جس طرح دنیا احمد ابن حنبل اور دنیا آج وہ قلعہ گوار یار کے قیدی حضرت مجدد الف ثانی کو یاد کرتی ہے, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دنیا ضیاء الرحمان فاروقی کو بھی یاد کرے گی کہ جس کا جنازہ اسیری اور جیل سے اٹھا, اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو وہ اصحاب رسول کی عزت پر جیل کی دیواروں میں بیٹھ کر 15,000 صفحات اپنے قلم سے تحریر کر چکا تھا. یقیناً یہ مشیت ازدی ارادہ خداوندی تھا کہ ان سے یہ کام لیا جائے, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ سعادت ملی کہ میں ان کے ساتھ رہا. ان کے ہم نے جماعت کے لیے سوچا, ہم نے بہت اس پر غور کیا کہ جماعت کو کس طرح چلایا جائے, اس کا نظم و نسق کس طرح چلایا جائے, اور ہم نے اس کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی. بلکہ مجھے بہت ساری کتابیں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب نے ایسی لکھی ہیں کہ میں جب پوچھتا کہ اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں برطانیہ کے دورے پر گیا, مجھ سے فلاں بچے نے یہ سوال کیا یا فلاں آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا, اس سوال کا جواب میں لکھ رہا ہوں. تو ایک ایک سوال کے جواب میں پوری پوری کتاب, خلافت ورلڈ آرڈر کہ پوری دنیا میں نظام خلافت کیسے قائم کیا جا سکتا ہے, مسلمانوں کا بکھرا ہوا شرازہ کیسے جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے, مسلمان اور شیعہ کا تقابلی مطالعہ, ہمارے شیعہ کے عقائد اور مسائل میں ہمارے اختلاف, کہ ہمارے عقائد قرآن و سنت سے پورے عقائد پورے مسائل شیعہ کے بالکل اس کے برعکس عقائد اور مسائل, یہ کوئی 600-700 صفحات کی کتاب ہے. ایسی ایسی ذخیم کتابیں اور ایسی لاجواب کتابیں وہاں الحمدللہ تحریر کی, اور اس میں ہم نے بڑی بڑی کئی کئی علماء, چونکہ ہم جیلوں میں تھے تو ہم نے بڑی بڑی کتابیں باہر سے منگوائی, اور کئی کئی دن ان کا مطالعہ ہوتا, بحث مباحثہ ہوتے, پھر یہ کتابیں الحمدللہ پائے تکبیر تک پہنچی. تو یہ ایک کام تھا. بار بار پھر وہ وقت آ گیا, بے نظیر کا دور گزر گیا. ہم بے نظیر کے دور میں 13 مہینے تک ہمیں بے نظیر کے دور میں جیل کی دیواروں سے نکال کر جو ہے وہ اپنے عدالتوں میں نہیں لایا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں وہ ہم وحد وہ میں ایم این اے ہوں یا ہم وہ اسیر ہیں کہ جنہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا, یعنی بغیر عدالتوں کے پیش کیے ہمیں جیلوں میں رکھا گیا, اور قتل کے مقدمے اور دیگر مقدمے بے شمار ڈال دیے گئے, اور پھر ایک طرف مقدمات, دوسری طرف پیشکش, بے نظیر کے وزیر, مشیر, آئے دن کوئی نہ کوئی اس کا سفیر, اس کا کاسد پیغام آتا کہ جناب ہم آپ کی رہائی دیتے ہیں, آپ رہائی لے لیں, آپ یہ شرط مان لیں, یہ شرط مان لیں. ہم نے کہا ہم کسی شرط پر رہا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم عدالتوں کے ذریعے سے رہائی حاصل کریں گے, ہم عدالتوں سے بے گناہ ہو کر باہر آئیں گے, مگر ہم شرط مشروط, بلکہ بے نظیر کے اقتدار سے جانے سے 15 روز پہلے اس کا پیغام آیا کہ بغیر شرط کے میں آپ کو چھوڑنا چاہتی ہوں. ہم نے کہا ہم آپ کا احسان نہیں لینا چاہتے, ہم عدالتوں کے ذریعے سے رہائی حاصل کریں گے. چنانچہ وہ منحوس دور, وہ منحوس صاحب ملک سے ختم ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے ہائی کورٹ میں رٹے کی کہ ہمارے بہت سارے مقدمات ہیں ایک جگہ جمع کیے جائیں. ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہمارے مقدمات جو ہیں وہ لاہور کی ایڈیشنل جج ایک عدالت میں جمع کیے گئے. ہمیں وہاں پیش کیا گیا. پہلے ہی پیشی پر ہم نے جج کے سامنے بیانات دیے. ہم نے کہا جناب ہمارا کوئی اور جرم نہیں ہے, ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم حکومت وقت کے نافرمان تھے, ہم نے حکومت وقت سے مخالفت کی, انہوں نے اٹھا کر ہمیں جیل میں پھینک دیا. الحمدللہ وہ بات جج کی سمجھ میں آئی. دوسری تاریخ پر ہماری ایک ضمانت ہو گئی, پھر ضمانت ہو گئی. اس طرح ہمارے ایک ایک کر کے مقدمات ختم ہونے لگے. چوتھی اور پانچویں تاریخ پر اگرچہ حکومت کی طرف سے بڑا انتظام ہوتا تھا, ہمارے ساتھ کئی بھی بختر بند گاڑیاں, دوسری گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی تھیں, کئی کمانڈو ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ جب ہم آ رہے تھے تو انتظامات بھی بڑے تھے، ہمیں جب عدالت کے سامنے بالکل لایا گیا تو لیکن ہم یہ سب محسوس کرتے ہیں کہ دو راست ایسی چیز ہے جس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا. ایک یہ کہ ہمارے آنے سے پہلے جج نے کہہ دیا تھا کہ آج مولانا حضرات کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، آج مجھے کام ہے. سوال یہ کہ جب جج نے یہ کہہ دیا تو ہمیں پھر کیوں لایا گیا؟ ہمیں واپس لے جایا جانا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ جہاں ہمیں اتارا گیا وہاں سے لے کر جج کے کمرے تک قریباً یہ کوئی 10 یا 10 گز کا فاصلہ ہے، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہے. کتنے راستے کو کے درمیان میں کوئی گاڑی کھڑا ہونا یا کسی موٹر سائیکل کا کھڑا ہونا، یہ تو ویسے ہی اس کے حفاظتی اقدامات کے خلاف ہے. پھر کم از کم بمپ ڈسپوزل کے ذریعے سے چیکنگ ضروری تھی جو نہیں کرائے گی. ہم لوگ گاڑیوں سے اترے، کارکن جمع تھے، نعرے لگا رہے تھے، پھولوں کی پتیاں برسا رہے تھے، اخباروں کے فوٹوگرافر تھے وہ فوٹو دے رہے تھے. ابھی ہم نے 5 قدم اٹھا کر برامدے کے اندر قدم رکھا تھا، فاروقی صاحب برامدے میں داخل ہو چکے تھے، میں نے جیسے ہی برامدے میں قدم رکھا تو دھماکہ ہو گیا. اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کوئی دشمن کی کاروائی ہو گئی. چنانچہ پھر ہم لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو کچھ ہی دیر بعد، قریب شاید 1-2 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں اٹھ کر بیٹھا. میں نے اٹھ کر دیکھا کہ میرے دائیں بائیں اس طرح لوگ پڑے ہوئے تھے، فاروقی صاحب بھی اور دوسرے لاشیں دور دور تک لوگ ریت زمین پر پڑے تھے، کوئی نہیں تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ میری دشمن گولی نہ چلا دے، پھر مجھے لے جانا چاہیے. لیکن پھر میں نے کلمہ پڑھا اور کچھ دعائیں مجھے یاد تھی، میں نے فوراً پڑھی. اس کے بعد وہ جو ہمارے لڑکے تھے دور بھاگ گئے تھے وہ آ گئے. وہ جب آئے تو مجھے نظر پڑی، سارا جسم پہ کپڑے اڑ چکے تھے اور جسم پر خون جاری تھا. تو میں نے ایک ساتھی سے چادر لی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، پیدل چلا اور وہاں ایک اسٹیٹ کی گاڑی تھی اس میں بیٹھ کر ہسپتال میں پہنچ گیا. تو میرے دائیں طرف کی پوری، یعنی نیچے والی انگلی چھوٹی سے لے کر سینے تک، یہ پوری ٹانگ اور اسی طرح بائیں ٹانگ، یہ ساری بڑے زخمی اور اس میں بڑے بڑے گڑے اور کئی جگہ سے گوشت جو ہے وہ ایک ایک پاؤں گوشت تک پڑ گیا. تو بڑی عجیب حالت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ جسم کی ایک انگلی میں بھی فریکچر نہیں ہوا، کوئی ہڈی تک نہیں ٹوٹی. جبکہ بہت سارے کمانڈو سپاہی جو تھے وہ جھلس گئے وہاں ہو چکے. بم جو تھا وہ اس میں موٹر سائیکل میں بند تھا، اس کے ساتھ کئی موٹر سائیکل پھٹ گئے اور آگ پھیلتی چلی گئی، کئی جرے جھلس گئے، کئی لوگوں کے پرچے اڑ گئے. حضرت قائد شہید فاروقی صاحب کو صرف ایک ذرہ لگا ہے، صرف ایک ذرہ، اور وہ ذرہ ان کے دل کے پاس چلا گیا. وہ ان کے لیے شہادت کا پیغام ثابت ہوا، یا ایک ان کے دائیں گھٹنے کے اوپر ایک ذرا لگا جس سے ان کے خون کی ایک چھوٹی سی لکیر شہادت کی بہی ہے. بس اس کے علاوہ ان کے جسم پر کوئی کسی قسم کا بم کا ذرا نہیں لگا. اس وہاں ہمارے کا سپاہی صاحب کے اور 2 کارکن شہید ہوئے، اللہ نے ان کے بھی جسم سلامت رکھے اور محفوظ رکھے. اس کے علاوہ جتنے لوگ وہاں پولیس کے یا دوسرے لوگ تھے ان کے چہرے شناخت نہیں ہو رہے تھے، ان کے وجود بالکل جو ہے وہ جدا جدا ہو چکے تھے اور لوگوں نے کپڑوں میں ڈال ڈال کر ان کے جو ہے وہ وہاں سے ٹکڑے اٹھائے. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ یہ واقعہ پیش آیا. دوسرے ہیروز پہ مجھے لے جایا گیا اسپتال میں، ہوش تھا مجھے، آپریشن کیا گیا. آپریشن کے بعد مجھے لایا گیا تو مجھے نہیں معلوم تھا فاروقی صاحب، میں بار بار فاروقی صاحب کے بارے میں معلوم کر رہا تھا. تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ فاروقی صاحب شہید ہو گئے. پھر میں نے کہا کہ بہرحال فاروقی صاحب کو جب بھی یہاں سے رخصت کیا جائے تو مجھے ملایا جائے. فاروقی صاحب کو پھر جب لے جانے لگے تو پھر فاروقی صاحب کا جنازہ لایا گیا، پھر میں نے اس کو دیدار کیا، پھر اس کو وہ لائے. پھر میں نے کہا کہ بھائی میری رائے یہ ہے کہ فاروقی صاحب کو بھی مولانا کرما صاحب کے ساتھ دفن کیا جائے. تو اس وقت پھر میرے پاس فاروقی صاحب کے گھر والے بھی آئے، بھائی بھی آئے کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ فاروقی صاحب کو سمندری میں دفن ہونے کی اجازت دیں. میں نے کہا میں آپ کی بات کو توڑتا تو نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم جس طرح زندگی میں ایک کاس پر چل رہے ہیں، ایک جماعت پر چل رہے ہیں، زندگی میں ہم اکٹھے ہیں تو ہم قیامت کے روز بھی اکٹھے اٹھیں، ایک ہی جگہ سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم اٹھیں. اور اسی طرح جب جو بھی اٹھ رہا ہو خون شہادت جو ہے وہ اس کے اوپر سے گر رہا ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں. تو اس طرح سے انہوں نے اجازت دے دی. تو دوسرے ہی روز مجھے خبر پہنچی کہ میری والدہ بھی جو ہے وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. چنانچہ پھر میں وہاں سے اجازت لی. میں نے کہا میں تو جنازے پر ہر حالت میں جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی تو حالت ایسی نہیں ہے، آپ لکھ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پر جا رہے ہیں. چنانچہ میں نے لکھ کر دیا اور میں اپنی ذمہ داری پر آیا. میرے آنے سے پہلے رات 12 بجے فاروقی صاحب کو دفن کر دیا گیا تھا. پھر دوسرے روز میں والدہ کے جنازے پر پہنچا اور اس طرح پھر واپس لاہور چلا گیا. گرفتاریاں تھیں یا بھی مقدمات کچھ باقی تھے، پھر ان کی کچھ ضمانت ہوئی، باقی مقدمات کچھ حکومت کے تھے جو اس نے تقریروں کے بنائے ہوئے تھے، کچھ حکومت نے واپس دیے. اس طرح پھر الحمدللہ عید کے بعد پھر مجھے واپس لے جایا گیا. اب موجودہ حکومت کے آنے سے پہلے پہلے عدالتوں کے ذریعے سے میرے تمام مقدمات ختم ہو گئے اور میں باضابطہ بری ہو کر اب رہا ہو کر اپنے گھر آ چکا ہوں اور یہاں میں زیر علاج ہوں. اور اب آپ کی دعاؤں سے میں روزانہ 200-300-400 قدم چل لیتا ہوں اور بالکل میری ہڈیوں میں کسی قسم کا کوئی فریکچر نہیں ہے. زخم ہے الحمدللہ منتمل ہو رہے ہیں. کرسی پہ بیٹھ کے جمعہ بھی پڑھا لیتا ہوں اور بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ تو ہے حالات جو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے. اب کچھ مجھے ضروری گزارشات آپ سے کرنی ہیں. گزارشات کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟
بہت فرسٹ کلاس، بہت فرسٹ کلاس.
جواب دے کوئی ساتھی بھی.
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے جناب.
بھی آواز آ رہی ہے آپ سمجھ؟
بہت فرسٹ کلاس آ رہی ہے
جناب. آواز بہت اچھی آ رہی ہے، بالکل آواز آ رہی ہے.
اور ہم نے گرانے کو اسٹیٹ کو نامزد کیا ہے کیونکہ اس واقعہ سے ایک دن پہلے اخباروں میں یہاں بڑی بڑی سرخیاں تھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو یہ کہا تھا کہ آپ سپاہی صحابہ کو لگام دیں ورنہ ہم اس کا انتقام لیں گے. تو اس بیان کے دوسرے روز چونکہ یہ واقعہ پیش آ گیا تو ہم نے ایرانی کانسولیٹ کو نامزد کیا، لیکن جس طرح ہمیں حکومت نے گرفتار کیا تھا کوئی ملزم بھی ان کا گرفتار نہیں ہوا. ایک ملزم موقع پر گرفتار ہو گیا جس نے یہ بم چلایا تھا، اس کے ذریعے سے سازش بے نقاب ہوئی. اب اس نے بتا دیا کہ میرا تعلق تاریخ جعفریہ سے ہے اور جس آدمی نے مجھے یہ بم وغیرہ بنا کر دیا ہے یا جو آدمی مجھے ہر مہینے 3000 روپیہ دیتا ہے اس کا تعلق ایران کے سفارت خانے سے ہے. یہ سارے واقعات یہاں آ چکے ہیں، لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ شیعہ کے پیچھے ایران پوری لابی اس کی ایران کی لابی ہے اور ایرانی حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے، اس لیے ان کا کوئی آدمی کوئی لیڈر گرفتار نہیں ہوتا. آپ لوگ یہاں برطانیہ میں ہیں، آپ یہاں اس بات کو اٹھا سکتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی سنی کسی سنی مسلمان عالم دین پر یا کسی عام آدمی پر مقدمہ قائم ہو جائے اس کو تو فوراً اریسٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ اہل سنت کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو شیعہ کیوں کہ گرفتار یہاں نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ پاکستان میں ایران کی مداخلت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. ایران پاکستان میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے جس کے اوپر آپ حضرات کو وہاں مذمت کرنی چاہیے اور آپ حضرات کو اس حکومت کو مراسلے بھیجنے چاہیے وہاں کے اپنے سفارتخانے کے ذریعے سے بھی اور یہاں دفتر خارجہ کو بھی کہ ایران کی بڑھتی ہوئی مداخلت کو روکا جائے. پاکستان میں ایران کی مداخلت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایران کے جتنے خانہ فرہنگ ایران ہے یہاں وہ 15 اور 16 کام کر رہے ہیں. ان کا کام سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو خریدتے ہیں اور لوگوں کو اسلحہ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، انہوں نے ٹریننگ سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور وہ یہاں دہشت گردی کروا رہے ہیں. اور ہم نے یہاں موجودہ حکومت سے، نواز شریف کی حکومت سے تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذہبی فسادات ختم ہوں تو ہم آپ ہمیں بٹھائیں، آپ ہمارے سامنے شیعہ کو بٹھائیں اور شیعہ سے بٹھا کر ہماری باتیں سنیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے جذبات مجروح کرتے ہیں اور یہ لوگ ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں، یہ لوگ ایران کی ایجنڈی کرتے ہیں. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کے نظام اور نظام خلافت راشدہ کو ماننے والے اور اس کو رائج کرنے والے ہیں، لہذا ہم آپ کا ساتھ اسلام اور دین کے لیے دینے کو تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ برابری کی بنیاد پر ہمارے ساتھ معاملہ کریں. چنانچہ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں بٹھائے گی، ہمارا موقف سنے گی اور ہمارے مقابلے میں شیعہ کو بٹھائے گی تاکہ دونوں کا موقف سنیں اور پھر جو باتیں دل آزاری کا باعث بنتی ہیں یا لڑائی کا سبب بنتی ہیں ان کے لیے قانون سازی کی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو قانون کی خلاف ورزی کر کے یعنی اس طرح کے واقعات کی کوئی ارتکاب کرنے کی جرت اور اپنے قوت نہ ہو. اس کے علاوہ میری آپ حضرات سے اپیل ہوگی کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں.
جاری رکھا اپنے
آپ کچھ معروضات کرنا چاہتے تھے؟
جی حضرت، جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں یہ باتیں ہم نے قراردادوں کی شکل میں بھی اور بیانات کی شکل میں بھی ساتھیوں نے یہ لائی ہیں کہ جو آپ نے آفر گورنمنٹ کو دی ہے اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے اور ایران کی مداخلت کو روکنا چاہیے. تو اس وقت جی ساتھی جو یہ اصل میں یہی چاہتے تھے کہ بھائی حکومت آپ کی اس آفر کو ایکسپٹ کیا ہے یا نہیں. اگر آپ نے ابھی بتایا ہے کہ بھائی انہوں نے آپ کی اس آفر کو قبول کیا ہے تو ہم نے بھی حکومت سے 100 دن کا کہ بھائی وہ چاہتے ہیں کہ 100 دن کے اندر ہم حالات تبدیل کریں گے. ہم نے کہا کہ آپ کو مولا دیتے کہ 100 دن کے اندر اندر مولانا ضیاء الرحمان کے قاتلوں کو, مولانا جنگوی اور باقی جتنے شہداء کے قاتلوں کو پکڑا جائے. اس سلسلہ میں آپ نے کوئی حکومت سے بات کی ہے اور انہوں نے اس سلسلہ میں کیا آپ کو کہا ہے؟
آپ جو کچھ کہنا چاہتے تھے.
طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ابھی کوئی 5-10 دن میں سفر کے قابل ہو جاؤں گا, اس کے بعد میں انشاءاللہ لاہور جاؤں گا, میں حکومت کے ذمہ داروں سے ملوں گا. فون پر تو میرے سارے ذمہ داروں سے بات ہوتی رہتی ہے, لیکن وہاں میں باضابطہ مل کر پھر ان سے ایک بات طے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ساری ایجنسیوں کی رپورٹوں کو منگوائیں اور ان رپورٹوں کو میرے سامنے رکھیں. اگر ایجنسیوں کی رپورٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں تو آپ فوراً ایرانی کونسلیٹ کو ناپسندیدہ قرار دے کر اس کو واپس کریں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور سارے لوگوں کو گرفتار کریں. اگر آپ کی ایجنسیوں کی رپورٹ اس کے خلاف ہے تو آپ مجھے قائل کریں, انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اور دوسرا میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں گا کہ آپ حضرات کچھ جماعت کی طرف بھی توجہ کریں. فاروقی صاحب جو تھے وہ ایک شجر سایہ دار تھے, پوری دنیا میں ان کے رابطے تھے, تعلقات تھے. ان کے جانے کے بعد ایک اندھیرا ہو گیا ہے, ہمارے لیے جگہ جگہ مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں. آپ حضرات کیا ہے ہمارے لیے دعائیں بھی کریں اور جو دوا ہے وہ آپ جانتے ہیں, میں زیادہ نہیں کہتا ہوں, لیکن ایک بات میں کہتا ہوں بس, 100 کی بات, وہ یہ کہ جو پیسہ چاہے ایک پیسہ ہو چاہے 2 پیسے ہوں, ایک روپے ہو چاہے لاکھ ہو, آپ جماعت کے اکاؤنٹ کے علاوہ کسی آدمی کے ذریعے یا کسی آدمی کے ہاتھ مت بھیجیں. جماعت کا اکاؤنٹ 2745 ہے اور یہ سپاہی صاحبہ ویلفیئر ٹرسٹ ٹیمپل روڈ لاہور ہے, اس کے یو بی ایل بینک ہے. اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی رقم اگر آپ کسی کو دیں گے تو آپ سمجھیں کہ وہ رقم جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی. تو آپ حضرات اس کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنی جو آراء اور تجاویز ہے وہ آپ ڈائریکٹ لکھ کر مجھے اگر بھیجیں گے انشاءاللہ تو اس پر عمل بھی ہوگا اور اس خط کا جواب بھی انشاءاللہ مزید دیا جائے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو خط بھی مجھے آئے, ہم جیلوں میں صرف بھی جواب دیا کرتے تھے, یہاں بھی جو خط مجھے آتے ہیں میں ان کا پابندی سے جواب دیتا ہوں.
ہلو حضرت, حضرت الحمدللہ یہاں آپ یہ لاہور کے واقعے کے بعد یہاں جو بندیوں کی جتنی تنظیمیں ہیں سب نے مل کر آپ کے ساتھ تعاون کے لیے عملی اور زبانی ہر لحاظ سے فیصلہ کیا ہے. اسی کے تحت آج یہ جلسہ بھی تھا جو کانفرنس ہم نے پورے برطانیہ سے کی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ساتھی پورے یو کے سے یہاں تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کے مشن کے لیے جو زبانی ہے کاروائی احتجاجی یا اخبارات یا میڈیا یا دوسرا, بلکہ عملی لحاظ سے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہاں باقاعدہ کمیٹی بنی ہے اور کمیٹی براہ راست سپاہی صحابہ کو خود پہنچائے گی, کسی ذریعے سے اب انشاءاللہ نہیں پہنچائے گی.
سپاہی صحابہ پوری امت اسلامیہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے. یقین جانے کافروں سے لڑائی, جو کھلے کافر ہیں ان سے لڑائی دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہے, اس کے لیے فوجیں موجود ہیں, اس کے لیے اسلحہ موجود ہے, لیکن منافقوں سے لڑائی کے لیے اسلحہ کی ضرورت نہیں ہوتی, دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. منافقوں سے لڑائی کے لیے قرآن و سنت کے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے, علماء کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس منافقوں کے ساتھ لڑائی میں نقصان ہوتے ہیں. آپ اپنی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں کہ منافقوں نے کس طرح حضرت علی کو شہید کیا, حضرت حسین کو بلا کر شہید کیا, مسلمانوں کے درمیان میں جنگیں کروائیں, منافقوں نے کس طرح اسلامی سلطنتوں کو زیر و زبر کیا, منافقوں نے کس طرح سلطنت بغداد کو تباہ و برباد کیا. منافقوں کی ایک پوری تاریخ ہے, منافقوں نے کس طرح اپنے جو ہے وہ پنجے گاڑے, ابن الکمی کون تھا, یہ میر جعفر میر صادق کون تھے. ہمارا ہم اس وقت علام فخر ہے کہ ہم ان منافقوں کے خلاف نبرد آزما ہے. ہم آخری دم تک, آخری سانس تک, ہم نہیں ہمارے بچے بھی انشاءاللہ العزیز, ایک ایک گھر سے جنگوی پیدا ہوگا, ایک ایک گلی سے فاروقی پیدا ہوگا, اور یہ ہماری دلائل کی جنگ, منافقوں کے چہروں سے نقاب الٹنے کا ہمارا یہ کام جاری رہے گا. ہم اصحاب رسول کے در اور ان کی چوکٹ پر پہرہ دیتے رہیں گے. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو, کوشش کو قبول فرمائے اور جو شخص بھی اس میں جو قدم بڑھائے دل سے زبان سے اور دعا کے ذریعے سے ہمارا تعاون کرے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کی دعا کو, اس کی کوشش کو بھی قبول فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم چند نعرے آخر میں آپ کو جواب کے لیے سنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت, شان صحابہ, شان صحابہ. میں کہوں گا سپاہی صحابہ آپ کے, ہم تمہارے ساتھ. سپاہی صحابہ, سپاہی صحابہ, سپاہی صحابہ, ہمارے شہدا کے قاتلوں کو گرفتار کرو, ہمارے شہدا کے قاتلوں کو
گرفتار کرو,
ہمارے شہدا کے قاتلوں کو
گرفتار کرو,
ہمارے شہدا کے قاتلوں کو
گرفتار کرو.
حضرت تمام ساتھی آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ رابطہ ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. ساجد نقوی کو گرفتار کرو, ساجد نقوی کو
گرفتار کرو,
ساجد نقوی کو
گرفتار کرو,
ساجد نقوی کو
گرفتار کرو.
بہت بہت شکریہ حضرت.